يما يحبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے یہ دنیا کی تمام چیزیں کائنات کا ہر حصہ اللہ نے انسان کے لیے بنایا ساری چیزیں انسان کے لیے ہیں مگر انسان ان میں سے کسی کے لیے نہیں ہے کائنات کا ہر حصہ انسان کے لیے مگر خود انسان ان میں سے کسی کے لیے نہیں ہے اگر انسان نہ رہے دنیا میں تو کائنات کی ان چیزوں کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا مثال کے طور پہ اللہ نے سورج بنایا چاند اور ستارے بنائے آسمان بنایا بادل اور پہاڑ بنائے زمین بنائی آسمانوں زمین کے درمیان اللہ نے فضا کلائمیٹ بنائے زمین پہ کیڑے مکوڑے پانی میں مچھلیاں درختوں پہ پھل زمین سے اناج اور سبزی یا کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں انسانوں کے لیے ہیں اگر یہ چیزیں دنیا سے ہٹ جائیں سورج درہم برہم ہو جائے چاند ہمیشہ کے لیے بے نور ہو جائے ستارے ہمیشہ کے لیے چھپ جائیں زمین اناج اگانا بند کر دے زمین و آسمان کا یہ درمیانی حصہ یہ اسپیس فضا سے کلائمیٹ سے خالی ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا سورج کا نظام اگر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تو انسان بے قرار اور بیتاب ہو کر مر جائے گا چاند کا نظام اگر ختم ہو جائے تو بہت ساری چیزوں کا نقصان ہو جائے گا گویا اختصار کے طور پہ آپ یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جتنی چیزیں بنائی ہیں وہ ساری چیزیں اگر ہیں تو انسان رہے گا اگر وہ چیزیں دنیا سے ختم ہونے لگے تو انسان کا بے پناہ نقصان ہوگا انسان کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا لیکن یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں اور انسان اگر نہیں ہے تو ان میں سے کسی کا کوئی نقصان نہیں نہ سورج کا نقصان ہوگا نہ چاند اور ستارے کا نقصان ہوگا نہ سمندر پہاڑ کا نقصان ہوگا نہ زمین کا نقصان ہوگا کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا پتا چلا کہ ساری کائنات انسان کے لیے ہے اور انسان کا کوئی بھی انسان کے ہونے نہ ہونے سے ان چیزوں کا کوئی نہ فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے اور ان کے ہونے سے انسان کا فائدہ ہے انسان کی بقا ہے تو گویا کائنات کی تمام چیزیں ایک مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں ان کا مقصد انسانوں کو فائدہ پہنچانا ہے مگر انسان ان تمام چیزوں میں سے کسی کے لیے نہیں بنایا گیا نہ سورج کے لیے نہ چاند کے لیے نہ پانی کے لیے کسی انسان نہیں بنایا گیا تو اب سوال یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے کیوں بنایا؟ کائنات کے ہر ذرے کی تخلیق کا مقصد ہے، تو انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہوا؟ کیا اس کا مقصد کھانا پینا؟ تو یہ مقصد پہلے سے حل تھا، جانور کھانے پینے میں زیادہ ہیں، کیا شجاعت و بہادری یا پھر منصب اور عزت کا حاصل کرنا؟ یہ منصب عزت دائمی چیز نہیں ہے، یہ عارضی چیز ہے، انسان کبھی کسی منصب پر ہوتا ہے اور بعد میں فوراً نیچے چلا آتا ہے۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد نہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، انسان کی تخلیق کا مقصد نہ ہی کھانا پینا ہے، نہ اس کا مقصد عزت و جاہ ہے، تو بھی اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش اور اس کا مقصد بتا دیا کہ ایک ہی تمہارا مقصد ہے، مقصد ہے اللہ کی عبادت۔ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، گویا تم اپنی زندگی سے یہ ثابت کرتے ہو کہ تم دنیا میں بلا مقصد ہو، بے مقصد کے ہو۔ اب یہاں آپ کے ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے کہ جب اللہ نے عبادت کے لیے بنایا تو عبادت تو پہلے سے ہو رہی تھی، جنات عبادت کر رہے تھے اور فرشتے تو عبادت کرتے ہی ہیں، کوئی ان خدائی میں سنا بہو تصویر کہ فرشتے اور دوسری مخلوقیں اپنی نماز، اپنی عبادت، اپنی تصویر کو جانتے ہیں، اس کا مطلب یہ نکلا کہ دوسری مخلوق وہ بھی اللہ کی عبادت کرتی، اللہ کی تصویر، اللہ کا ذکر کرتی۔ تو جب پہلے سے کام ہو رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے، تو پھر انسان کو بنانا، انسان کو پیدا کرنا اور پھر یہ کہنا کہ تیری تخلیق کا مقصد عبادت ہے، تو بظاہر ایک ایسا مقصد بتایا گیا جو پہلے سے پورا ہو رہا تھا۔ مگر غور سے سنیے گا کہ مخلوقات، کچھ مخلوق تو وہ ہیں جس میں روح نہیں ہے، جو جامد ہے، جس میں اللہ نے روح نہیں رکھا، جس میں بہت زیادہ اللہ نے سمجھ اور شعور اور سمجھ نہیں رکھی، جیسے پہاڑ ہیں، درخت ہیں، مچھلیاں ہیں، جن میں بہت زیادہ شعور نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو دوسری مخلوق بنائی ہے، ان دوسری مخلوق کی جو عبادت ہے وہ بلا ارادہ ہے، اب خود اس میں وہ عبادت ہو رہی ہے۔ جانوروں سے عبادت، پہاڑ اور آسمان اور ستارے، بہتے ہوئے پانی، اڑتے ہوئے پرندے، درخت کے پتے، درخت کی ٹہنیاں، کیڑے مکوڑے، ان تمام سے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، مگر یہ عبادت بغیر ارادے کے ہے، وہ خود بخود مکلف ہیں، اللہ نے اس کی فطرت میں رکھ دیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت سے لگے ہو۔ تو ان کی عبادت بلا ارادہ ہے، ان کی عبادت فطری طور پر ہے۔ پھر آپ کہیں گے فرشتے کی بھی عبادت کرتے ہیں، تو فرشتوں کی جو عبادت ہے وہ ارادے کے ساتھ ہے، فرشتے کو اللہ نے سمجھ لی ہے، شعور دیا ہے اللہ نے، تو فرشتوں کی عبادت ارادے کے ساتھ ہے۔ تو پھر یہی بات آ گئی کہ انسانوں سے کہیں زیادہ فرشتے ہیں اور فرشتے بھی اللہ کی عبادت ارادے کے ساتھ کرتے ہیں، تو پھر انسانوں کی تخلیق، انسانوں کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہوا؟ تو پھر سنیے، انسان جو عبادت کرتا ہے وہ عبادت اور فرشتوں کی عبادت میں بہت بڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ فرشتے میں اللہ نے صرف اطاعت، فرما برداری کا جذبہ رکھا ہے، اللہ نے فرشتے میں معصیت اور نافرمانی کا مادہ اور معصیت اور نافرمانی کا جذبہ اللہ نے فرشتے میں نہیں رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرشتے میں نفس کو نہیں رکھا۔ تو گویا فرشتہ اس طرح عبادت کرتا ہے کہ اس میں صرف اور صرف عبادت کا ہی جذبہ ہے، اس میں صرف اور صرف عبادت کی ہی طاقت اور عبادت کی ہی استعداد ہے، اس کے بالمقابل انسان کو اللہ نے عبادت کا جذبہ بھی دیا، اسی طرح اللہ نے انسان میں معصیت اور نافرمانی کا ماسکا بھی رکھ دیا۔ اس معصیت اور نافرمانی کے ماسکے کے ساتھ ساتھ نفس بھی لگا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی لگ گیا، تو گویا انسان تین چیزوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ عبادت جب کرتا ہے تو اسے تین چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو اس کے اندر جو چھپا ہوا گناہوں کا جذبہ ہے، اس کا مقابلہ کر کے عبادت پہ آتا ہے۔ گناہوں کا جذبہ اسے عبادت سے روک رہا ہے، مگر یہ بندہ ہونے اس عبادت کے جذبے کا مقابلہ کرتا ہے۔ نمبر دو نفس کا مقابلہ کرتا ہے، نمبر تین شیطان کا مقابلہ کرتا ہے۔ ان تین مقابلے کے بعد ایک مومن اطاعت اور عبادت کو کرتا ہے، تو فرشتہ ارادے کے ساتھ عبادت کرتا ہے، مگر اسے اس عبادت کو کرنے کے لیے کسی طرح کا مجاہدہ، کسی طرح کی مخالفت، کسی طرح کا مقابلہ کرنے کی نوبت نہیں آتی، اور انسان کو تین مقابلے کی نوبت آتی ہے۔ جب انسان کو ان تین مقابلے کی نوبت آتی ہے، اس کے بعد تین تین کا مقابلہ مخالفت کر کے جب مومن عبادت کرتا ہے، تو اس کی عبادت میں محبت کا رنگ شامل ہوتا ہے۔ فرشتے عبادت تو کرتے ہیں، تو اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت کا رنگ اس میں شامل نہیں ہوتا۔ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بال ارادہ کرتے ہیں، ارادے کے ساتھ کرتے ہیں، مگر اس کی عبادت میں عشق و محبت کا رنگ، عرف کا رنگ، والہانہ انداز کا رنگ اس کی عبادت میں شامل نہیں ہوتا۔ مومن کی عبادت میں اللہ کی محبت کا رنگ شامل ہوتا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ ہمیں آپ کو اس کا احساس ہو یا احساس نہ ہو، ہر مومن کی عبادت میں کہیں نہ کہیں اس محبت الہی کا رنگ ہوتا ہے، کیونکہ تین مخالفت اس نے کی ہے، تین مقابلہ اس نے کیا ہے، اس مخالفت اس مقابلہ کی بنا پر اس کی محبت میں، اس کی عبادت میں محبت کا رنگ شامل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ کی کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی، کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی جہاں فرشتہ موجود نہ ہو۔ آپ کی کوئی ذکر کی مجلس نہیں ہوتی، کوئی دین کی محفل نہیں ہوتی جہاں فرشتہ موجود نہ ہو۔ کہیں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں رحمت کا فرشتہ موجود نہ ہو۔ ظاہر بات ہے یہ رحمت کے فرشتے تلاوت کی جگہ پر، ذکر کی جگہ پر، نماز کی جگہ پر، خدا کے گھر میں جہاں ہر کسی کی عبادتیں ہوتی ہیں وہاں یہ کیوں پہنچتے ہیں؟ اور آپ نے فضائل اعمال میں یہ سنا ہوگا کہ فرشتے نیچے سے لے کر اوپر تک تانتا باندھ دیتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو تلاش ہوتی ہے ذکر کے مجلس کی۔ تو سوال یہ ہے کہ ذکر کو فرشتے بھی کرتے ہیں، ذکر کو پہاڑ بھی کرتا ہے، ذکر تو پہاڑ بھی کرتا ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر آپ اس پہاڑ کے پاس ذکر کرتے ہیں تو پہاڑ کو بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ میرے پاس سے گزرنے والا کسی نے ذکر کیا ہے۔ وہ اللہ نے پہاڑ میں بھی ذکر کی صلاحیت رکھی ہے، تو فرشتے پہاڑ پہ نہیں جاتے، فرشتے فرشتوں کے ذکر کے پاس نہیں پہنچتے۔ پانی کے تہوں میں، سمندر کے تہوں میں مچھلیاں اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں، یہ فرشتے وہاں نہیں پہنچتے۔ انسان جہاں تسبیح پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، دین کی محفل لگاتا ہے، دین کی باتیں کرتا ہے، وہاں رحمت کے فرشتے پہنچتے ہیں۔ بنیاد یہ ہے کہ رحمت کے فرشتوں کو یہاں پر ایک عمر، ایک محبت، ایک والہانہ انداز، ایک عشق کی چنگاری اسے وہاں نظر آتی ہے جو کہیں اور اسے نہیں ملتی۔ اس بنیاد پر فرشتے وہاں تانتا لگا کر آتے ہیں۔ یہ فرق ہو گیا دوسری مخلوقات کی عبادتوں میں، فرشتے کی عبادت میں اور انسان کی عبادت میں یہ فرق ہو گیا. جب اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو یہ ہمت عطا فرمائی, ایمانی طاقت عطا فرمائی, اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم معصیت کے جذبے, نفس کی شرارت, شیطان کی دشمنی, ان تینوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جب ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے, تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے. جب یہ محبت انسان کے دل میں آتے آتے بڑھ جاتی ہے تو اس محبت کی مثال پٹرول کی طرح ہے. اس محبت کی مثال پٹرول کی طرح ہے. جس طرح کوئی بھی بڑی سے بڑی گاڑی ہو, بڑا سے بڑا ٹینکر ہو, اس کے چلنے کے لیے اس میں پٹرول کا ہونا ضروری ہے. ساری چیزیں موجود ہیں, اگر پٹرول نہ ہو تو گاڑی نہیں چل سکتی. اسی طرح یہ محبت الہی اگر دل میں نہیں ہے تو پورے طور پر شریعت کی جو گاڑی ہے وہ نہیں چل سکتی. جس انداز میں اللہ چاہتے ہیں, جس انداز میں عمل کو چاہتے ہیں, اس انداز میں عمل کی گاڑی نہیں چل سکتی اگر دل میں محبت کا پٹرول نہیں ہے. میرے دوستو, یہ مجلس, یہ محفل اسی لیے ہے تاکہ جو ہمارا دل ہے اس دل میں اللہ کی محبت کو ہم بڑھائیں. جب اللہ کی محبت بڑھے تو ہم دین کے جس کام میں ہوں گے, جس راہ میں ہوں گے, یہ اللہ کی محبت اسی راہ میں ہمیں آگے کو لے جائے گی, ہمیں پیچھے کو نہیں کرتی. یہی چیز ہمیں اللہ کے راستے میں آگے لے جاتی ہے, تلاوت میں آگے لے جاتی ہے, عمل میں آگے لے جاتی ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی. ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے جسم میں بہت سارے اعضاء کو بنائے ہیں اور ہر عضو کا اللہ نے ایک الگ کام رکھا ہے. ہر عضو کا اللہ نے ایک الگ کام رکھا ہے. آنکھ کا کام دیکھنا ہے, آنکھوں کا کام پکڑنا چھونا ہے, کان کا کام سننا ہے, زبان کا کام بولنا اور چکھنا ہے. خلاصہ جس کا ہر حصہ اللہ نے کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا ہے. اگر جسم کا وہ حصہ, اگر وہ انگ, وہ عضو اگر بیکار ہو جائے, اپنا کام کرنا چھوڑ دے, تو ہر عقل مند انسان اس کا علاج کراتا ہے. اس کا علاج کراتا ہے, کان کا علاج کرایا, جس سے کہ کان اپنا کام نہیں کر رہا ہے, سننے میں نہیں آتا, آنکھ نہیں دیکھتی, انسان اپنے آنکھ کا علاج کراتا ہے. گویا جسم کے جو پارٹ پرزے ہیں, یہ پارٹ پرزے جس کام کے لیے اللہ نے بنائے, وہ پارٹ اگر وہ کام کر رہا ہے تو ٹھیک, اور نہیں کرتا تو انسان اس کی اصلاح کرتا ہے. پھر کچھ پارٹ ایسے بھی ہیں, اگر اس کی اصلاح انسان نہ کرے, اس کا پوائزن دوسری طرف بڑھتا ہے, اس کا نقصان, اس کا اثر دوسرے عضو تک پہنچتا ہے. اگر اصلاح نہیں کرائی, علاج نہیں کرایا, فرمایا جس طرح اللہ نے جسم کے سارے اعضاء, اس کے لیے اللہ نے کام رکھے ہیں, کام کرتا ہے تو ٹھیک, نہیں کرتا تو علاج کرانا ضروری ہے. اسی طرح اللہ نے دل کو بنایا اور دل کا بھی اللہ نے کام رکھا ہے, دل کو بھی اللہ نے کام پہ لگایا ہے, اور دل کا کام اپنے اللہ سے بے پناہ محبت کرنا. اگر دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا یہ دل اپنا کام نہیں کر رہا ہے. اگر یہ اپنا کام نہیں کرتا تو اس کی اصلاح, اس کا علاج ضروری ہے. اگر ہم اس کی اصلاح, اس کا علاج نہیں کرتے تو جیسے جسم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو برباد کرتا ہے, خراب کرتا ہے, اسی طرح یہ دل جسم کے دیگر اعضاء کو خراب کرتا ہے. آنکھوں کو خراب کر دے گا, کان کو خراب کر دے گا, زبان کو خراب کر دے گا, دماغ کو خراب کر دے گا, جسم کے ایک ایک انگ کو خراب کر دے گا, اور گناہوں کے راہ پہ لے جائے گا. اس سے پتہ چلا کہ جو دل اللہ نے ہمیں آپ کو دیا ہے, اس دل کو اللہ نے کام دے دیا محبت کا. اب یہ محبت ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہمارے دل میں اتنی محبت ہے جتنی ہونی چاہیے تو ٹھیک, اگر اتنی محبت نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے. اب یہ محبت ہونے اور نہ ہونے کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کی محبت جتنی زیادہ ہوگی وہ اللہ کی محبت انسانوں کو اللہ کی معصیت سے اور گناہوں سے اتنا ہی بچائے گی، جتنی محبت زیادہ اتنی ہی وہ محبت اللہ کی نافرمانی سے اللہ کے گناہوں سے وہ محبت انسان کو بچائے گی۔ اب ہم اپنے آپ کا خود فیصلہ کر لیں کہ کیا ہماری آنکھیں بچ پاتی ہیں، زبان بچ پاتی ہیں، آنکھیں بچتی ہیں، کیا ہمارا کان بچتا ہے، کیا ہمارا دماغ گناہوں سے بدگمانی وغیرہ سے بچتا ہے؟ اگر بچتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کوانٹیٹی میں محبت ہونی چاہیے ہے، اور اگر نہیں بچتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کی وہ مقدار ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اگر محبت کی وہ مقدار ہمارے دل میں نہیں ہے تو خود ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس راہ میں ابھی ہم ناقص ہیں، اس راہ میں ابھی ہم کامل نہیں ہیں، لہذا اسی محبت الہی کو ہمیں بڑھانا چاہیے۔ ابھی محبت الہی کیسے بڑھتی؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دل میں اگر بے پناہ شوق ہو، بے پناہ طلب ہو اور بے پناہ جذبہ ہو کہ مجھے کم سے کم اپنے اس دل کو خالی کر کے اپنے اللہ کی محبت سے بھرنا ہے، یہ جذبہ، یہ تمنا، یہ شوق اور یہ آرزو ہوتی ہے، جو تمنا ہوتی ہے وہ ہر دم اس کے دل پر وہ چیز ہمیشہ گھومتی رہتی ہے، جو تمنا ہوتی ہے وہ ہر دم اس کے دل و دماغ پہ گھومتی ہوتی ہے۔ تو اگر محبت الہی کی تمنا آ جائے اور ہر دم ہمارے ذہن پر یہ گھومنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کو کھول دیتے ہیں۔ شیخ بہاؤدین نقشبندی رحمت اللہ جن کے 3 سال تقریباً 700 سال ہوتے ہیں، تقریباً ان کے 700 سال ہو گئے شیخ بہاؤدین نقشبندی رحمت اللہ کے، ایک دم سے دل کا حال ایک اجڑا اجڑا سا ان کو نظر آتا تھا، دل کا حال ایک اجڑا ہوا نظر آتا تھا، نہ اس میں اللہ کی محبت کا احساس، نہ اس میں اللہ کی معرفت کا خیال، نہ اللہ کی انوارات کے آنے کا دھیان، ایک اجڑا اجڑا تھا۔ اب دل میں طلب ہے، دل میں شوق ہے، کہیں نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں، کہیں درخت کے سائے میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، اسی حال میں کہ اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دے، میرے دل کے اندر فیضان عطا فرما دے، اللہ میرے دل میں اپنی ایسی محبت عطا فرما کہ اب میں ہمیشہ تیرے سامنے محبت کے ساتھ عبادت کرتا رہوں، یہ جذبہ کے تمنا ان کے دل میں رہا۔ چنانچہ اسی حال میں جا رہے تھے، اسی حال میں جا رہے تھے تو اچانک ان کی زبان پر ایک جگہ انہوں نے مسجد کے دروازے پر ایک شعر پڑھا، مفلس آنے عام دادر کوئے تو، اے اللہ میں مفلس بن کر، میں مسکین بن کر، میں فقیر بن کر، اللہ تعالیٰ میں تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، اے اللہ میں دربار میں حاضر ہو گیا ہوں ایک مفلس اور فقیر بن کر، کس چیز کا فقیر بن کر؟ تیری محبت کا، تیری معرفت کا، دل کی دولت کا، فقیر بن کر حاضر ہوا ہوں۔ مفلے سامنے عام قادر کوئے تو سید اللہ حق جمالے ہوئے تو، اے اللہ تو اپنی ذات کے واسطے اپنے جمال کا کچھ حصہ میرے دل میں اتار دے۔ یہ ایک طلب، یہ ایک جذبہ، یہ ایک تمنا، یہ ایک شوق کی بنیاد پر ایسا پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے دل کی دنیا کو کھول دیا، دل ان کا کھل گیا، اللہ کی محبت سے بھر گیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ تمنا بنتی ہے، جب دل میں شوق آتا ہے، جب دل میں خیال بھر جاتا ہے تو اللہ رب العزت ان کو اسی طرح سے یہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شیخ احمد سے ہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، جن کے گزرے ہوئے تقریباً 400 سال ہو گئے، ان کے دل میں تمنا تھی کہ مجھے اللہ کی محبت ملے، میرا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے۔ ہمیشہ معمولات کرتے تھے، اعمال کی پابندی کرتے تھے، خیال ہمیشہ کی یہی رہا، تو اچانک کسی نے بتایا کہ اے احمد تمہاری جو تمنا ہے اس تمنا کو اللہ نے پوری کر دیا، اے احمد تجھے اللہ نے تیری تمنا کو پوری کر دیا۔ تمنا کیا ہے؟ کہ تم دہلی جاؤ اور دہلی میں جو خواجہ باقی جزا رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کے پاس پہنچے. جب ان کے پاس پہنچے تو خواجہ باقی جزا رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ اللہ یہ تو مجھے کوئی توتی مل گیا ہے، مجھے کوئی پرندہ مل گیا ہے. بس وہاں پہنچے، ایک تمنا لے کر پہنچے، ایک شوق لے کر پہنچے، اپنی زندگی کی آخری تمنا لے کر پہنچے. اس تمنا کو ان کے شیخ نے سمجھا تو اللہ رب العزت نے اس شیخ کے دل کی جو تمام تر دولت تھی اور دل کی جو تمام تر کیفیات تھی، وہ تمام کیفیات اور دل کی وہ تمام دولت کو اللہ نے شیخ احمد کی زندگی کے لیے منتقل کر دیا. یہ میں مثال ایک کو دے رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جب دلوں میں تمنا ہو کہ میرا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، غیر اللہ سے خالی ہو جائے، معصیت کا جذبہ مٹ جائے، دب جائے، اس کے لیے ہمیں تمنا بنا کر اپنی اللہ کی محبت کو مانگنا بھی ہوگا اور اللہ کی محبت کو طلب کرنا بھی ہوگا. تو یہ پہلی شرط ہے، تمنا بھی ہو، طلب بھی ہو اور کوشش بھی ہو. اب کوشش کیا ہے؟ کوشش اس لیے ہے کہ اللہ والے جو ہمیں ذکر و اذکار بتاتے ہیں، جو معمولات بتاتے ہیں، وہ معمولات، وہ ذکر و اذکار کی پابندی نہایت ضروری ہے. بغیر پابندی کے، بغیر ذکر و اذکار کی استقامت کے، بغیر اس میں پابندی کے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی. اس کے حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پابندی کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے گداگر بن کر، فقیر بن کر اللہ کی محبت کو مانگتے رہیں گے تو پھر اور معمولات کرتے رہیں گے تو اللہ ہمیں اپنی محبت کا نور ضرور عطا کرے گا. اس کے بغیر انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. کسی بھی چیز میں استقامت، مداومت، پابندی ہونا ضروری ہے. نادم، لاپرواہی اور غفلت اور بے فکری سے اس کی برکتیں، اس کے انوارات مٹ جاتے ہیں. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رابعہ بصریہ کے مکان پہ گئے. کسی نے بتایا کہ رابعہ بصریہ خواجہ حسن بصری کے مکان پر آئی. تو کسی نے بتایا کہ خواجہ حسن بصری دریا پہ گئے ہیں. یہ کوئی عورت بھی دریا پہ گئی، دیکھا کہ خواجہ حسن بصری دریا پر مسلح بچھا کر نماز پڑھتی. تو خواجہ حسن بصری کے دل میں آیا کہ آج بوڑھی اماں مان جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کچھ روحانی طاقت دیا. تو پانی پر چلتے ہوئے خواجہ حسن بصری تشریف لائے، پاؤں بھی نہیں بھیگا تھا، مسلح بھی نہیں بھیگا تھا. تو رابعہ بصری نے اوپر سے کہا، اے حسن، اگر آپ پانی پہ چلتے ہو تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، مچھلیاں بھی پانی پہ چلتی ہیں. اگر آپ ہوا میں اڑنے لگو تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، ہوا میں تو مکھی اور مچھر بھی اڑتے ہیں. اصل کمال یہ ہے کہ اللہ نے جو دین ہمیں دیا، اصل کمال یہ ہے نبی نے جو ہمیں سنتیں دی ہیں اس پر پابندی سے ہم عمل کرتے رہے، یہ اصل کمال ہے. اس سے پتہ چلا کہ جو اعمال ہے، جو اذکار ہے، وہ اعمال وہ اذکار پابندی سے کرنا، یہی اصل کمال ہے. اور اسی کے ذریعے انسان کمال تک پہنچتا ہے. کامل درجہ انسان کو مداومت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ عمل کرنے پر ملتا ہے. حضرت مجدد الفتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک اللہ کے نیک ولی پہنچے. وہ جب بیٹھے تو انہوں نے اپنی کرامت دکھائی. کرامت ایسی دکھائی کہ زمین ہلنے لگی. کرامت ایسی دکھائی کہ زمین ہلنے لگی. تو شیخ احمد سے ہندی سمجھ گئے کہ انہوں نے کچھ دکھلایا. تو خادم سے کہا، ذرا میری مسواک لاؤ. اب وہ مسواک لے کر آئے تو مسواک انہوں نے زمین پہ جیسے رکھا تو زمین تھم گئی. زمین تھم گئی، ہلنا بند ہو گیا، ان کی کرامت ختم ہو گئی. اس کے بعد شیخ احمد سے ہندی نے فرمایا، اللہ کے ولی، اگر میری مسواک سامنے کی قبرستان میں پھینک دوں اور خود بھی اذن اللہ کہہ دوں تو اللہ اپنی قدرت سے بہت سے مردوں کو زندہ کر دے گا، مگر یہ زمین کا ہل جانا اور مردوں کا زندہ ہو جانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں اعمال دیے ہیں، ان اعمال کو ہم پابندی سے کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال کی پابندی، اپنے معمولات کی پابندی، اپنے وظائف کی پابندی، اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنی ضرورت ہے، اس کے کتنے زیادہ فائدے ہیں. اس لیے میرے دوستو، اگر ہم آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی بے پناہ محبت آئے، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم صرف اور صرف رسمی طور پر بیعت نہ ہوں، بلکہ اس کے بعد کے جو اعمال ہیں، جو معمولات ہیں، ان معمولات، ان اعمال کو ہم پابندی کے ساتھ کریں. نمبر ایک. نمبر دو، ان اعمال کو کرتے ہوئے خاص کیفیت کے ساتھ ان اعمال کو ہم کریں. سرسری طور پر یوں ہی اپنا ایک عمل کو پورا کرنے کے طور پر ہرگز نہ کریں، بلکہ جو کرنے کا خاص انداز ہے کہ پورا دھیان، پورا خیال اللہ کی طرف ہو. اس ختم کو اس دھیان کے ساتھ ہوں کہ میرے اس عمل سے اللہ کی محبت میرے دل میں آئے گی، میرا دل روشن ہوگا، اور جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے وہ تمام چیزیں ہمارے دل سے نکل جائیں گی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا زمانہ گزر گیا، زندگی گزر گئی، مگر سچی بات یہ ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کے بارے میں ذرا سوچیں کہ دل کی وہ بیماریاں جو انسان کو ہلاکت تک لے جاتی ہیں، کیا ان بیماریوں سے ہم پاک ہو سکے ہیں؟ کیا وہ بیماریاں ہمارے دل سے نکل چکی ہیں؟ کیا حسد ختم ہو گیا؟ کینہ ختم ہو گیا؟ بیجا غصہ ختم ہو گیا؟ عجب اور کبر اور بڑائی ختم ہو گئی؟ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کبر ہے، بڑائی ہے، احساس نہیں ہوتا کہ عجب ہے. جب انسان ان معمولات کو پابندی کے ساتھ کرتا ہے اور ان معمولات کا نور، اس کی روشنی انسان کے دل میں آتی ہے، تب اسے پتا چلتا ہے کہ وہ میرے اندر تو حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، عجب بھی ہے، اور کبر بھی ہے، توہین بھی ہے، کسی کی تحقیر بھی ہے، اور حب جان بھی ہے، اور حب مال بھی ہے. جب یہ معمولات کے نور اس کے دل میں پہنچتے ہیں تو انسان کو پتہ چلتا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو انسان غلط فہمی میں رہتا ہے، غلط خیالوں میں رہتا ہے کہ میں تو اپنے طور پہ بہت صحیح ہوں، میں تو معمولات کی پابندی بھی کرتا ہوں، میں تو آغاز بھی کر لیتا ہوں، میرا تو کسی سے کچھ نہیں ہے. نہیں، آپ معمولات کریں پابندی کے ساتھ، اور اس طرح کریں جس طرح ہمارے بڑوں نے بتایا، تو خود اس کی روشنی دل میں پہنچے گی. تو روشنی پہنچ کر خود انسان کے دل کا عیب اس کے سامنے کھلے گا. اس لیے معمولات کے کرنے کی پہلا طریقہ پابندی کے ساتھ ہونا چاہیے. دوسرا طریقہ پوری کیفیت، خاص انداز، والہانہ انداز کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ ہمیں یہ معمولات کرنا چاہیے، تبھی جا کر اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی، ورنہ بھی اس کی برکت ہمارے اوپر ظاہر نہیں ہو سکتی ہے. ہم میں کتنے ایسے احباب ہوں گے جو مدتوں سے، کئی سالوں سے بیٹھ ہو چکے ہوں گے، لیکن بیٹھ ہو چکے ہوں گے مگر دل کی وہ کیفیات ہمارا آپ محسوس نہیں کر پاتے. دل کی کیفیات محسوس نہیں کر پاتے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ یا تو پابندی نہیں ہے، یا پابندی ہے تو خاص کیفیت نہیں ہے. لہذا آج بطور خاص یہاں پر جمع کرنے کا جو مقصد ہے، کسی دوسری جگہ بیان نہ رکھ کر یہاں بیان کا مقصد یہ ہے کہ جو حضرات جڑے ہوئے ہیں ان میں یہ فکر پیدا ہو جائے، یہ تمنا پڑ جائے کہ مجھے اپنے خالی دل کو اللہ کی محبت سے بھرنا ہے، اور معمولات اس انداز میں کرنا ہے جس انداز میں ہمیں کرنے کے لیے بار بار کہا جاتا ہے. جب آپ ذکر کریں تھوڑی دیر کیجیے، 5 سے 10 منٹ کیجیے، جتنا زیادہ کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا، لیکن تھوڑی دوری اگر کرتے ہیں اس تھوڑی دیر میں آپ کا دھیان، آپ کا خیال پورے طور پر صرف اور صرف اللہ کی طرف ہو. اس کی آپ کو مشق کرنا ہے، اس کو آپ کا توجہ دینا ہے کہ پورے طور پر آپ کا دھیان، آپ کا خیال صرف اور صرف اللہ کی طرف ہو، کسی اور طرف آپ کا دھیان اور خیال ہر چیز نہ جائے. یہ ایسی بات ہے جس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے، معمولات ہم کرتے ہیں اور اس کا فائدہ ہمیں کم ملتا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ جتنی دیر ہم ذکر کرتے ہیں ہمارا دھیان ہمارا خیال پورے طور پر قابو میں نہیں رہتا، ہم مطابق خیالاتوں کے ہجوم میں ہوتے ہیں اور ہمارا ذکر سے ہمیں زیادہ فائدہ نہیں پہنچتا۔ اب اگر آپ ذکر کرتے ہیں تو پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ ذکر کرتے ہوئے آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ آنکھوں کا بند کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن آنکھ کو بند کرنے کا فائدہ آپ کی توجہ دھیان تھوڑا جم جائے گا۔ نمبر دو، آپ خود اپنا ارادہ بنائیں، آپ اپنے اندر کا عزم بڑھائیں، میں جس چیزیں ذکر کروں گا کچھ اور نہیں سوچوں گا۔ تیسرا کام، آپ کی زبان کا جو کنارہ ہے اس کنارے کو آپ اپنے تالو سے لگا دیں، اور تالو سے لگا کر پھر اپنے منہ کو بند کر لیں تاکہ آپ کو دھیان اور خیال ادھر ادھر کا نہ آئے۔ اس زبان کے کنارے کو آپ تالو سے لگا دیں اس طرح، اور اس طرح آپ بیٹھ جائیں، سانس بند نہ کریں، اس تالو کو اوپر لگا کر آپ بیٹھ جائیں اور پھر اللہ کی یاد میں رہیں، تو اس طرح آپ کو دھیان دکھے گا نہیں، آپ کا دھیان ایک طرف رہے گا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں ہیں اور آپ کو مطابق اور خیالات بہت آتے ہیں تو اپنے سر پر کوئی پتلا سا کپڑا رکھ لیجیے تاکہ اور بھی آپ کا دھیان خیال ایک طرف جم جائے اور آپ کا مراقبہ اچھا سے اچھا ہو سکے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جتنا آپ اپنے دھیان کو خیال کو جمائیں گے اتنا ہی زیادہ ذکر کی برکات، اس کے فائدے، اس کے انوارات آپ کے قلب میں اتریں گے، ورنہ تو مدتوں گزر جائیں گے لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی باتوں کی طرف دھیان دینا ہے کہ کس طرح ہم ذکر کرتے ہیں ہمارے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کا خوف بھی آ جاتا ہے، اور جس دل میں محبت الہی بھی ہو اور جس دل میں خوف الہی بھی ہو اب اس کے لیے شریعت کی باتوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ورنہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ لمبی لمبی عمر ہو جانے کے بعد بھی انسان اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا پاتا، گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتا انسان، بڑائی کے بول سے نہیں بچا پاتا، کبر کے بول سے نہیں بچا پاتا، حسد اور کینے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، حب جان سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ یوں تو ہر انسان کہتا ہے کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اگر ہم جھانکیں اپنے آپ میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سے جھانکیں تو اپنا عیب خود پتہ چلے گا۔ لہذا ان عیوب کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پوری پابندی پوری استقامت کے ساتھ ہم یہ کریں۔ آج ہم اسی لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ اپنی فکر ذرا کریں، اپنے آپ کی فکر کرنا بھی تو ضروری ہے، کہ گھر والوں کی فکر کر لیا، اولاد کی فکر کر لیا اتنا کافی نہیں ہے۔ جہاں اولاد کی فکریں ہیں وہیں اپنے قلب کی، اپنے دل کی یہ فکر کہ دل تمام امراض کے تمام بیماریوں سے پاک ہو جائے اور ہمارے اندر شریعت پر عمل کا جذبہ ابھر جائے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا آج ہم اور آپ اس طرح سے ذکر کرنے کی مشق کریں گے کہ یہاں اس طرح مشق کریں گے کہ پورا دھیان و خیال اللہ کی طرف رہے،